أشهد أن محمدا
للناس وبينات من الهدى، هدايتك نشان یا ہدایت کے سائن ہے اس کے اندر. والفرقان یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک فمن شہدہ منکم الشہر فلیصمہ, جو کوئی اس مہینے میں داخل ہو جسے ماہ رمضان میں داخل ہونے کی سعادت مل جائے, اب اس کی ذمہ داری ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اب اگر کوئی اس مہینے میں بیمار ہو گیا ہے یا سفر پہ چلا گیا ہے تو کسی اور دن کچھ اور دنوں میں روزہ رکھ لے گا. روزہ تو کسی اور دن رکھ سکتے ہیں مگر قرآن اسی میں پڑھنا ہے. بقیہ مہینوں میں تو قرآن ہے ہی, روزے سے چھوٹ مل سکتی ہے مگر تلاوت قرآن, فہم قرآن اور عمل بر قرآن سے کوئی چھوٹ حاصل نہیں ہے. ہمیں قاری قرآن بھی بننا ہے, حافظ قرآن بھی بننا ہے, حامل قرآن بننا ہے. تینوں کی وضاحت کروں گا, تینوں میں کیا فرق ہے. قاری کیا کسے کہتے ہیں, حافظ کسے کہتے ہیں اور حامل قرآن کسے کہتے ہیں. نزول قرآن کا مقصد فقط قاری بننا نہیں جس پر آج سارا زور ہے, بلکہ اصل مقصد ہے حامل قرآن بن جانا. ہم جب قرآن مجید کی آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں یا معصومین علیہ السلام سے نقل ہونے والی حدیثوں کو دیکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے اسلام کے دو ہی سورس ہیں, ایک قرآن ہے, دوسرے وہ ارشادات جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں, اور ان کی سیرت جس کو ہم عام طور سے اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں قرآن و سنت. یہی دو ہمارے پاس سورس ہیں, اصلی سورس. اگر عقل اور اجماع کو بھی سورس مانا گیا ہے تو وہ انہی کی روشنی میں ہے, انہی کے حکم سے ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں عظمت و اہمیت قرآن سے ہمیں آشنا کرایا گیا ہے. وہ آیتیں جو قرآن کی عظمت اور اہمیت کے سلسلے میں, ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ وہ آیتیں ہیں جن میں خود لفظ قرآن بیان ہوا ہے, بعض وہ آیتیں ہیں جہاں قرآن کا نام ذکر نہیں ہوا ہے, صفات قرآن بیان ہوئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر فرقان, ذکر, نور جیسے صفات بیان ہوئے ہیں. لفظ قرآن قرآن مجید میں 70 مرتبہ بیان ہوا, خود لفظ قرآن, صفات کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود لفظ قرآن 70 مرتبہ بیان ہوا. میں 2-3 آیتیں بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہو کہ قرآن کی ہماری زندگی میں حیثیت کیا ہے. صرف یہ کہ یہ جو ہے مقدس کتاب ہے, ایک مقدس تحفہ ہمارے پاس ہے, بس اتنی ہی, یا اس کا ہماری زندگی میں کوئی کردار ہے, کوئی اثر ہے, چاہے وہ ہماری دنیا کی زندگی ہو یا ہماری آخرت کی زندگی ہو. کتنا ہم وابستہ ہیں اس کتاب سے اور کتنا ہم دور ہیں اس کتاب سے. سورہ اسراء کے آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ایسے بات ہے, ہمیں منزل تک اگر پہنچنا ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے راستہ ضروری ہے, بغیر راستے کے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ سارے ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے, جب اپنے ملک کو ترقی دلانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں, تو اس میں سے پہلا کام ہوتا تھا راستے بنانا. انفراسٹرکچر کی بات آتی ہے نا, انفراسٹرکچر میں راستہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور ہر راستہ انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا, یہ ہر راستہ انسان کو آسانی سے منزل تک نہیں پہنچاتا. منزل تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ بہت اہم ہے جو سیدھا راستہ ہو, گڈھے نہ ہو اس کے اندر, صاف ستھرا سیدھا راستہ. ایسا راستہ نہ ہو کہ جہاں چلتے وقت پریشان ادھر جائیں ادھر جائیں, نہیں, ایک ایسا راستہ اس پر اگر چلے گئے تو پھٹکے بغیر منزل تک پہنچ جائیں گے, آرام سے, تکلیف سہے بغیر. قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا اگر کوئی راستہ آپ ڈھونڈنا چاہتے تو قرآن کے سوا کوئی نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا, کس چیز کی ہدایت کرتا ہے, تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے اچھا, سب سے مستحکم, سب سے صاف ستھرا راستہ ہے. تو یہ خاصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے راستہ ہے, راستہ فراہم کرتا ہے. کامیابی کے منزلوں کو اگر ہم سر کرنا چاہتے ہیں, کامیابی تک پہنچنا اگر چاہتے ہیں, تو اس کے واحد راستہ قرآن ہے. اسی سورہ اسراء کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے ماہ رمضان میں, جس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے, اس کی کیا خاصیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, مومن کی زندگی میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ شفاء و رحمت للمؤمنین, یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. شفا بھی ہے مومنوں کے لیے اور رحمت بھی ہے. ہر طرح کی فکری و اخلاقی بیماریوں سے فرد اور سماج کو تندرست بناتا ہے, صحت دیتا ہے. دیکھیے, انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو دو چیز کی ضرورت پڑتی ہے, ایک تو بیماری کو دور کرنا. بیماری سے شفا ملنے کے بعد یہ جو ہے نقاہت کو دور کرنا, جو کمزوری آ گئی ہے, ویکنیس آ گیا ہے, اسے ٹھیک تو ہو گئے, خدا نخواستہ کینسر تھا, علاج ہو گیا, خطرناک مضی مرض سے نجات مل گئی, لیکن جتنے دن بیماری کے عالم میں گزرے ہیں اس کے بنا پر جو ڈیمیج ہوا ہے بدن کو, جو کمزوری اور نقاہت پیدا ہوئی ہے, اسے بھی تو دور کرنا ہے. قرآن مجید دونوں کام کرتا ہے, شفا بھی دیتا ہے یعنی بیماری کو دور بھی کرتا ہے, اور جو بیماری کے نتیجے میں کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں انہیں بھی برطرف کرتا ہے, دور کرتا ہے. شفا ہے, کمزوریوں کو برطرف کرتا ہے, رحمت ہے. دو تعبیر استعمال, شفا اور شفا یعنی بیماری کو دور کر دینا, رحمت وہ جو ویکنیس ہے, جو کمزوری ہے, نقاہت ہے, اسے برطرف کر دینا. علماء اخلاق جب بحث کرتے ہیں تزکیہ نفس کی, تو وہاں پر دو اصطلاح پیش کرتے ہیں, ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ یعنی برے صفات سے آزاد کر دینا, جتنی برائی ہے انسان کے اندر برائی کو دور کر دینا, یعنی وہی بیماری سے شفا دے دینا. تحلیہ یعنی پھر اچھے اخلاق سے اسے آراستہ کرنا. پہلے لوگوں کا مال چھین لیا کرتے تھے, ایک بیماری ہے, گناہ ہے, اس سے شفا لے لیا. اب کسی کا مال چھینتے ہی نہیں ہیں. تحلیہ, اب دوسروں کو اپنا مال دیتے ہیں. پہلے غاصب تھے, اب ایثار کرتے ہیں. اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو یہ جو ہے مقدم رکھتے ہیں. تو قرآن مجید, ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, یہ قرآن شفا ہے, یہ قرآن رحمت ہے. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو اس سے فائدہ اٹھائے, صرف قرآن گھر میں رکھ لینے سے نہ شفا مل جائے گی نہ رحمت بن جائے گا قرآن. مومنین, مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے نا جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے اوپر کہ ہاں یہ نسخہ ڈاکٹر نے یوں لکھا ہے, یہ مؤثر ہے, اثر انداز ہے. صحیح بات ہے, جب عقیدہ ہوگا تو عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے, ڈاکٹر تو کہا کرتے ہیں, دکھا کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چلے گئے تھے دکھانے کے لیے لوگوں کو. لیکن اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے, یعنی قرآن سے اگر فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, گھر میں قرآن موجود ہے مگر قرآن سے استفادہ نہیں ہے, ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے شخص کو ظالم کہا جائے گا. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے نا کہ جس کا جو مقام ہے وہ مقام اسے نہ دیا جائے. قرآن کا مقام اسے چوم کر کے طاق پر رکھ دینا تو نہیں نہ ہے. جس مقصد سے, ڈاکٹر کا مقام کیا ہے؟ اسے استفادہ کریں. عالم کا مقام کیا ہے؟ آپ ایک عالم کو لا کر کے خوب اچھے اچھے کھانے کھلائیں, روزانہ آ کے ہاتھ چومے, پیر چومے, کپڑے میں ڈال دیں, یہ تو ظلم ہے نا. ایک ڈاکٹر جس نے 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال محنت کر کے علم حاصل کیا, آپ کے درمیان آیا, بیماری بھری ہوئی ہے, مگر ڈاکٹر صاحب سے کوئی نہ کوئی دوا لینے کو تیار ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے احترام کے لیے. یہ ڈاکٹر کے اوپر ظلم ہے. ڈاکٹر کا مقام صرف احترام نہیں ہے, احترام تو اس کی اس خاصیت کی بنا کے اوپر ہے جو سماج کو دے سکتا ہے, اس فائدے کی بنا پر ہے. فائدہ اس سے لے ہی نہیں, جو مقام اس کا تھا وہ نہ دیا. ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ ظالم کہا جائے گا. قرآن بھی ایسے لوگوں کو ظالم کہتا ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہے. جو اس سے قرآن کو اس کا مقام دیتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَا يَغِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, لیکن یہ قرآن ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن ان کے نقصان میں اور اضافہ کر دیتا ہے. کل قیامت کے دن وہ قومیں جن کے درمیان قرآن نہیں تھا, شاید ان کا عذر خدا قبول کر لے, لیکن وہ قومیں, وہ قوم جن کے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے, کل وہ بارگاہ معبود میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. تو ہمارے درمیان میں ہونا ہمارے لیے نقصان کا باعث بن گیا نا پھر تو. تو صرف قرآن کا ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن گئے, بہت اچھا چھاپا لے کے آئے, بہترین پرنٹنگ, بہترین کاغذ, آرٹ پیپر پر چھپا ہوا قرآن, اسے بہترین جزدان میں لپیٹ کر کے سب سے اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا, اس سے بہت کم نکالا. جب کوئی جانے لگا مسافر تو اس کے نیچے سے اس کو گزار دیا. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے, علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا. اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے پھر قرآن کی تعلیم دی ہے, یا پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو پیدا کیا ہے؟ ثبت العاش ثم انقش. آپ دیوار بنا لیں تب تو نقش و نگار بنائیں گے نا, تب پہلے نقش و نگار بنائیں گے پھر دیوار بنائیں گے. دیوار ہی پر تو نقش و نگار بنے گا, پینٹ کریں گے. جب انسان ہے ہی نہیں تو سکھائیں گے کسے؟ یقیناً اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے پھر قرآن سکھایا ہے. لیکن یہاں سورہ رحمان میں پہلے تذکرہ ہو رہا ہے خدا نے قرآن سکھایا پھر پیدا کیا. یہ قرآن کی عظمت کی بنا پر ہے کہ اللہ تخلیق سے پہلے تعلیم قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے. تخلیق انسان کا ذکر بعد, جبکہ تخلیق انسان پہلے ہے, تعلیم قرآن بعد میں ہے. لیکن انسان کی زندگی میں جو تعلیم قرآن کی اہمیت ہے, قرآن کی جو عظمت ہے, اس کے پیش نظر پہلے تعلیم قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر تخلیق انسان کا ذکر کیا گیا. سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے, آیتیں تو بہت ساری ہیں. قرآن کتاب کون سی؟ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے انہو لقرآن کریم. اس سے پہلے ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم, کہ قسم ہے ستاروں کے آنے جانے کی جگہ کے, طلوع و غروب کی جگہ کی قسم, اور یہ قسم بہت عظیم ہے. یہ عظیم قسم قرآن کھاتا ہے پہلے, عظیم قسم کھانے کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے انہو لقرآن کریم. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہے. قرآن وہ ہے جو تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. کرم قرآن سے تمہیں استفادہ کرنا ہے. فی کتاب مکنون, یہ قرآن ایک پوشیدہ کتاب کے اندر تھا. لا يمسه الا المطهرون, صرف وہ افراد جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہیں انہی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے, رسائی ہو سکتی ہے. ممکن ہے یہ سوال ذہن میں آئے, جب وہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے تو پھر اس کا کرم کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے کرم سے ہم کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, پاک و پاکیزہ افراد, طیب و طاہر افراد کی تفسیر کے ذریعے ہم اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں اس سلسلے کی آخری آیت پیش کر دوں. بہت سے عرض کیا کہ 70 آیتیں صرف اسی سلسلے کی ہیں, اس کے بعد وہ آیتیں ہیں جس میں صفات قرآن بیان ہوئی ہیں. تو 3 آیتیں میں نے قرآن کی پیش کر دی, ایک آدھ آیت صفات قرآن کی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک آیت ہے جس میں قرآن مجید کو تعبیر کیا گیا ہے نور سے, ارشاد ہوتا ہے کہ ہذا جاءکم قد جاءکم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے نور آیا ہے. قرآن کو تو معمولی کتاب مت سمجھنا, قرآن نور ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ نور کے جی سورہ مائدہ کی یہ جو ہے 15th آیت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, سورہ مائدہ کی 15th آیت. نور کی کچھ خصوصیات ہیں, ایک بطور نمونہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں. دیکھیے عالم مادہ میں نور کا سب سے اہم مصداق سورج ہے. اس عالم مادہ میں نور کا سب سے اہم مصداق سورج ہے, اور اس عالم مادہ کے بہت سے انوار نور آفتاب کی دین ہے, سورج کے نور کی ہی دین ہے. بہت سے روشنیاں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, سب کچھ چکا چوند ہے, یہ سب سورج ہی کی دین ہے. ڈیم میں پانی کو اکٹھا کر کے اس پانی سے یہ جو ہے بجلی بنائی جاتی ہے نا, ڈیم کے پانی سے بجلی بنتی ہے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے آتا ہے. بارش کیسے ہوتی ہے؟ بادلوں سے ہوتی ہے. بادل کہاں سے آتا ہے؟ جب سمندر کے اوپر سورج چمکتا ہے وہ پانی بھاپ بن کر کے بادل کی شکل میں, بادل بارش میں تبدیل, پانی اکٹھا ہوا ڈیم میں, بجلی بنی. آج یہ ساری رونقیں ہمارے سامنے یہ جو ہے نظر آتی ہیں. نور کے بہت سارے خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت نور کی یہ ہے کہ اس کی رفتار بہت تیز ہے, سرعت بہت ہے, تیزی اس میں بہت ہے. خب آپ سارے حضرات سائنس پڑھے ہوئے ہیں, ہم سے زیادہ ان باتوں کو جانتے ہیں, لیکن بہرحال بطور تذکر نور کی اتنی زیادہ رفتار ہے, سرعت نور کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر عالم مادہ میں کوئی چیز نور کی سرعت سے حرکت کرے تو اس مادے کا اثر بھی باقی نہ بچے گا اور وہ مادہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا. وہ رفتار جو نور کی, اس رفتار سے اگر کوئی چیز چلتی ہے, نور کی رفتار بتائی جاتی ہے کہ 300,000 km/s, 300,000 km/s, یعنی ایک سیکنڈ میں 7.5 مرتبہ اس کرے ارض کا چکر لگایا جا سکتا ہے اگر نور کی رفتار سے چلیں. کیونکہ کرے ارض کا سب سے بڑا دائرہ 40,000 km کا ہے. سورج ہم سے 15 crore km کے فاصلے پر ہے. سورج کی روشنی یہ فاصلہ صرف 8 منٹ میں طے کر لیتی ہے. کتنی وسیع یہ کائنات ہے. سورج ہم سے 15 crore km دور ہے اور روشنی 8 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ سوچئے دوسرے کرے جو ہیں, کرے ارض کے علاوہ گلیکسیاں اور جو ہیں جن کی روشنی ہم تک 2,000,000,000 میں پہنچتی ہے, وہ ہم سے کتنی دوری پر ہیں؟ کتنی وسیع یہ کائنات ہے. انسان اگر اسی وسعت کائنات ہی پر غور کر لے تو وجود خدا کے اعتراف کے لیے کافی ہے. اتنی عظیم کائنات, اتنی وسیع کائنات کسی خالق کے بغیر کس طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو نور کی ایک خاصیت کیا ہے؟ سرعت, سرعت رفتار, تیزی اس کی. دوسری نور کی خاصیت یہ ہے کہ نور پروان چڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے, تربیت کرتا ہے. نور عالم مادہ کا سب سے بڑا مربی نور ہے. اگر آفتاب کی روشنی نہ ہوتی تو پیڑ پودے پروان نہ چڑھتے, پھلوں میں شیرینی نہ آتی, نہ یہ بادل نظر آتے, نہ یہ بارش ہوتی, نہ پانی ہوتا, نہ آج یہ سبزے یہ جو ہے لہلہا رہے ہوتے. اگر عالم مادہ کو پروان چڑھایا ہے کسی چیز نے تو اس میں دخل, سب سے زیادہ دخل کس چیز کا ہے؟ نور کا دخل ہے. تیسری خاصیت نور کی یہ ہے کہ نور جراثیم کش ہے, جراثیم کو ختم کرتا ہے. خوب آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں جو ریز پائی جاتی ہیں, جو شعائیں پائی جاتی ہیں, 7 طبقات سے مشتمل ہے. سب سے اوپر یہ جو ہے ریڈ جو ہے کیا کہتے ہیں سرخ شعا ہے, اس کے نیچے سب سے نیچے یہ جو ہے بنفش, या ये जो है वायलेट रे कही जाती है, ये जो वायलेट रे है, बनफ्श रे है, इसके से भी नीचे जो चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कि मावरा ए बनफ्श या अल्ट्रा वायलेट रे जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। खूब अल्ट्रा वायलेट रे नाम की जो रे है, जो शोआ है, इसका इसकी खासियत ये है कि सारे जरासीम और वो सारी चीज़ें जो जिंदगी ये बशर के लिए नुकसानदेह हैं वो इसे ख़त्म कर देती है। अगर ये शुआ न होती तो दुनिया एक अजीम अस्पताल में तब्दील हो जाता। अब कुरान मजीद ने कुरान को क्या कहा है? नूर कहा है। कुरान में ये तीनों खासियतें पाई जाती हैं, ये तीनों खसूसियतें जो है कुरान मजीद में पाई जाती हैं। तकर्रुब इल्लाह का सफर तय करने के लिए सबसे ज्यादा सुरअत अगर किसी चीज से मिलती है तो वो कुरान है। तकर्रुब इल्लाह की मंजिलें काफी दूर है ना, मुश्किल मरहला है, लेकिन ये मंजिलें अगर तय करने के लिए सबसे जल्दी सबसे तेज सुरअत अगर किसी चीज में है तो वो कुरान है। अखलाकी बुराइयों के जरासीम को अगर मारना है तो कुरान से बेहतर कोई चीज नहीं है। अखलाकी बुराइयों के जरासीम को मार कर इंसान को इस तरह बेचैनी से बचा करके अमन सुकून अता करता है यह कुरान, और इंसानों के लिए बेहतरीन मुरब्बी भी यही कुरान है। बाकी सिफात इंशाअल्लाह कुरान की जो खासियत हैं हदीसों की रोशनी में भी, कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على
بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اللهم اجعله داعيا الى كتابك بل قائما بدينك. استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله، ومكن له دينه الذي ارتضيته له، ابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اما بعد، يا عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان خدا، ایک دفعہ پھر آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں امن و امان قائم کر سکتا ہے. تقویٰ ہی کے ذریعے سے دنیا سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ٹیروریزم اور دہشت گردی کو جو ہے مٹایا جا سکتا ہے. خدا کے تقویٰ کے بغیر نعرے تو لگ سکتے ہیں، دنیا کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن امن اور چین دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا ہے. ٹیروریزم کے نام پر، دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر بے گناہوں کا خون تو بہایا جا سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بندشیں تو لگائی جا سکتی ہیں، لیکن دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے حالات بہترین گواہ ہیں اس بات کے کہ جو لوگ دہشت گردی سے مقابلے کے نعرے لگاتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اربوں کھربوں ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن نتیجہ دہشت گردی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی. اس لیے کہ جن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے، جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے اپنے کو خدا کے بندگی سے آزاد کر کے شیطان کا بندہ بنا لیا ہے. کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے نام پر دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی، ہنسی بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے. انسان اتنا گر گیا ہے کہ امریکی صدر بیان دیتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی سے مقابلے کے لیے سعودی عرب کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہا ہے. اتنا انسان گر جائے، کس کی آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کچھ تو ایسی بات کہی ہے جسے انسان کسی حد تک باور کر سکے، حلق سے نیچے اتر سکے. سعودی عرب، دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی کو ہوا دی ہے، دہشت گردی کو بڑھا، حتیٰ ان کے اپنے معیار کے مطابق بھی. عام طور سے یہ ہوتا تھا نا کہ کسی حادثے میں اگر کسی ملک کے کسی شخص کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک ذمہ دار ہے. یہاں کا جو سب سے بڑا دہشت گردی کا حادثہ ہوا، اس میں جو نام آئے، سب سے زیادہ نام کس ملک کے تھے؟ خود ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس میں بھی انہی کا ہاتھ تھا. دوسرے ملکوں کو تو چھوڑیے کہ سیریا کے اندر دہشت گردی میں کس کا ہاتھ، عراق میں دہشت گردی میں کس کا ہاتھ. جہاں جہاں بھی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر سلفیت، وہابیت، انہی کا تو ہاتھ رہا ہے اکثر. صرف یہی نہیں ہے، اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر تو انہی کا ہاتھ رہا ہے. اور ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ انہیں کس نے پالا ہے؟ آج بحرین کی صورتحال کو اگر دیکھیں، دہشت گردی اس کے علاوہ کچھ اور ہے. ایک بوڑھا عالم جس کا کام صرف لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو نصیحتیں کرنا ہے، لوگوں کو موعظہ کرنا ہے، اس عالم کو جو ہے وہ دہشت گردی کا سمبل قرار دے کر کے اس کے گھر پر جس طریقے سے وحشیانہ طریقے سے حملہ کیا گیا، خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر لے کر کے آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اگر ذرہ برابر بھی ان کے ہاں تقویٰ پایا جاتا، خوف خدا پایا جاتا. تاریخ گواہ ہے کہ جہاں کہیں بھی خوریزی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا ہے، جہاں کہیں بھی استبداد سے کام لیا گیا، وہی ہے جہاں تقویٰ نہیں پایا گیا. جہاں تقویٰ ہے، وہاں اگر خبر بھی انسان سن لیتا تھا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو، خود نے ظلم نہیں کیا ہے، خبر سن کر کے کہ فلاں کے اوپر یہ ظلم کیا گیا ہے، تھر تھر کانپنے لگتا تھا، موت کی تمنا کرتا تھا. جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ کے اوپر ایک یہودی عورت کے پیر سے اس کی پازیب چھین لی گئی ہے، قتل نہیں کیا گیا ہے، مارا نہیں گیا ہے، اس کی عصمت کوئی فت سے کھلواڑ نہیں کیا گیا, صرف اس کے پیر سے ایک بازیب چھین لی گئی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ خبر سن کے اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے, ایسا شخص دہشت گردی سے لڑ سکتا ہے, ایسا شخص دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے, ایسا شخص دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتا ہے. لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے, اگر تقویٰ نہیں ہے, اگر علی جیسی زندگی نہیں ہے, انسان نعرے تو لگا سکتا ہے لیکن سوائے اضافے کے کمی نہیں ہوگی. چنانچہ آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 15-16 سال سے تو کم از کم سنا ہی جا رہا ہے کہ دہشت گردی سے جنگ, دہشت گردی سے جنگ. اور اس نعرے کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے کتنے ملکوں کو تباہ کیا, افغانستان کو تباہ کیا گیا اسی نام پر, عراق کو تباہ کیا گیا اسی نام کے اوپر, سیریا کو برباد کیا جا رہا ہے اسی نام کے اوپر, لیبیا کا حشر ہوا اسی نام کے اوپر. ایک دو ملک ہیں, کل تک وہ ملک جو خوشحالی کی علامت مانے جاتے تھے, آج وہاں کے اوپر فقر و فاقے کی دھول اڑ رہی ہے. انسان اگر واقعی راہ راست پہ آنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ ہے تقویٰ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oh.